أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا درود بھیجے محمد و آل محمد پر ہمارا آج کا عنوان ہے دعا اور انسان کی تعمیر شخصیت میں اس کا کردار ماہ رجب کی آمد آمد ہے ماہ رجب ماہ شعبان اور ماہ رمضان خداوند عالم کے عظیم تحفوں میں سے ایک تحفہ اور ماہ دعا اور استغفار کے عنوان سے پہچانا گیا ہے اس بنا پر دعا انسانی زندگی کا لازمہ اور خاصہ ہے جس کے بغیر انسانی زندگی اپنی حقیقی صورت کو نہیں پا سکتی اور جتنا انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے ذریعے سے مضبوط اور مستحکم رشتے میں جڑا رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ اپنے خالق اور مالک سے رابطے میں رہے گا اس کی زندگی اس کے شب و روز اس کی نیتیں اس کے اقدامات اس کے فیصلے سب اس عظیم خدائی قوت سے مربوط و متصل رہیں گے اور خدائی رنگ انسان کی زندگی پہ غالب رہے گا اس بنا پر دعا کی اہمیت تقریباً ہم سبھی آگاہ اور واقف ہیں اصل جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یا اس کی تعمیر شخصیت میں اس کا کیا کردار ہے اجمالی طور پر ہم دعا کو جانتے ہیں کہ دعا یعنی خدا سے کچھ مانگنا ہے اس مانگنے کی دو صورتیں ہیں یا انسان بلند آواز سے خدا سے پکار کر مانگے یا خدا سے سرگوشی اگر خدا سے با آواز بلند آواز میں پکارے خدا کو اور دعا مانگے تو اس کو عربی زبان میں دعا کہا جاتا ہے پکارنا اور اگر سرگوشی کے معنی میں ہو تو پھر اس سرگوشی کو نجوہ کہا جاتا ہے مناجات بھی اسی سے ہے لہذا مناجات یعنی انسان کا آہستہ آہستہ خدا سے سرگوشی کرنا ہم کلام ہونا اور دعا یعنی خدا کو پکارنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا سے عرض کی خداوندہ تو دور ہے کہ تجھے پکاروں یا تو نزدیک ہے کہ تجھ سے مناجات کروں تو خداوند عالم فرماتا انا جلیس من ذکرنی میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے پس وجود خدا کا احساس کرتے ہوئے انسان کا خدا کو پکارنا یا مناجات کرنا اس کا اپنا ایک الہی اور خدائی رنگ ہے جو ہر انسان خود محسوس کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اور پھر اس خدائی رنگ کا ایک اثر اور نتیجہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود بخود محسوس کرتا ہے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کو بتایا جائے آپ میں سے ہر شخص دعا کرتا ہے اور ہر شخص کو اپنی دعاؤں میں سے کچھ الفاظ کچھ لمحات کچھ فرصتیں ایسی ہوں گی کہ جو آج آپ کو بھی یاد ہیں اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ انسان ان خاص لمحات کو یاد کرے اس کی شیرینی آپ کو یاد ہوگی اس کا وقت آپ کو یاد ہوگا اس کی لذت آپ کو یاد ہوگی ممکن ہے آپ نے 100 دعائیں کی ہوں مثلاً لیکن 100 دعاؤں میں سے شاید 3-4 دعائیں اتنی لذت والی اور اتنی شیرینی والی ہوں گی کہ آپ کو آج تک اس کی لذت کا احساس ہوگا یہ سب کیا ہے یہ وہی خدائی رنگ اور خدائی پہلو ہے کہ جسے انسان خود محسوس کر سکتا ہے، اور یہ انسان کی شہودی حالت ہوتی ہے جس کو کوئی اور درک نہیں کر سکتا۔ پس اس بنا پر دعا در حقیقت خدا کو یاد کرنا ہے، اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پس خدا کی یاد کیا ہے؟ خدا کی یاد در حقیقت خدا کا ہمیں یاد کرنا ہے، یعنی خدا ہمیں یاد کرے گا۔ یہ در حقیقت اس کا مقدمہ کون فراہم کرے گا؟ انسان خود فراہم کرے گا۔ اذکرونی، تم مجھے یاد کرو، ہمارا خدا کو یاد کرنا مقدمہ بنے گا کہ خدا ہمیں یاد کرے۔ یا مثلا دوسری جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کو بل نسوا اللہ، اللہ کو بلا دیا، فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کا اپنا آپ انہیں بھلا دیا، وہ اپنے آپ کو بھول گئے، وہ اپنے اس روحانی وجود کو بھول گئے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتے تھے، اللہ سے لذت کلام کو حاصل کر سکتے تھے، اللہ سے مناجات اور دعا کی شیرینی کو چکھ سکتے تھے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ لہذا خدا فراموشی نتیجہ ہے در حقیقت خود فراموشی کا۔ انسان خود کو فراموش کر دیتا ہے تو خدا کا فراموش ہو جاتا ہے، خدا کو فراموش کرتا ہے تو خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر انسان اپنے آپ کو کھو دے، کون انسان اپنے آپ کو کھوتا ہے؟ وہ انسان جس کے پاس عقل نہ ہو۔ ایک انسان کو فرض کیجئے عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، شعور رکھتا ہے، اچھائی برائی میں تمیز کرتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، اس کا کھانے کھانے کا انداز، اس کو گفتگو کرنے کا انداز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے انسان خپتی ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، عقل سے پیدل ہو جاتا ہے، نہ اس کے کھانے کا انداز صحیح ہوتا ہے، نہ اس گفتگو کا انداز صحیح ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کھو چکا ہے۔ اس کا جسم موجود ہے، ممکن ہے بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بہترین پرفیوم اس نے لگایا ہوا ہو، بہترین خوشبو، بہترین جوتے ہوں، لیکن ان بہترین لباس اور جوتے اور خوشبو اور بہترین مکان اور آسائشیں اس کی انسانیت میں، اس کی حقیقت میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ فانساہم انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھو دے، اپنے مقصد کو کھو دے، مقصد تخلیق کو کھو دے، خدا کو کھو دے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ انہوں نے خدا کو بھلایا اور خدا کی فراموشی کے نتیجے میں انسان خود فراموش ہو گیا، یعنی وہ اپنے آپ کو نہیں پا رہا، وہ اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اور یہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو نہ پائے۔ اور انسان کا ایڈریس کہاں سے ملے گا؟ انسان کا ایڈریس، انسان کا پتہ خدا سے ملے گا۔ جسے خدا کا پتہ مل گیا اسے اپنا پتہ مل جائے گا، اور جسے اپنا پتہ مل گیا اسے خدا کا پتہ مل جائے گا۔ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پا لیا، اپنا پتہ پا لیا، اپنی حقیقت پا لی، اپنے آپ کو درک کر لیا، وہ خدا کو بھی درک کر لے گا۔ مشینی دور کے اس انسان کی سب سے بڑی ناکامی اور بدبختی کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود فراموش ہے۔ خود فراموش ہے کیا مطلب؟ کیا وہ اپنے لباس، اپنی خوراک، اپنے مکان، اپنی آسائش، اپنی دنیا، اپنے شب و روز کے بارے میں نہیں سوچتا؟ سوچتا ہے، لیکن کیا صرف یہی انسان ہے؟ انسان کی تعریف اس کے شب و روز میں، اس کے لباس میں، اس کے آسائش میں، اس کے آرام میں کی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ انسان کی تعریف اس سے بالاتر ہے کہ جس کو کہا نفخت فیہ من روحی، جس کو کہا انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون، ایک کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ، جب مٹی کا پتلا کامل ہو جائے، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے اس میں کچھ ڈال دوں، فقعوا له ساجدین، تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس انسان کی حقیقت صرف اس کا جسم نہیں ہے، انسان کی حقیقت وہ نفخہ الہی ہے، وہ دمیدہ الہی ہے، وہ خدائی روح کا پھونکا جانا ہے کہ جو انسان کو حقیقت عطا کرتا ہے۔ بس یہ جو انسان ہم دیکھ رہے ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں ایک دنیا کے پیچھے، عزیزان گرامی، لیکن وہ اپنے آپ کے لیے، اپنی حقیقت کے لیے، اپنے خدا کے لیے خود درک، خود کو درک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو وہ انسان کیا ہے؟ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ پس فانساهم انفسهم, بھول جاتا ہے کب, کہ جب انسان خدا کو بھول جائے. بس خدا اور انسان ڈائریکٹلی پرپورشنل کا ایک رابطہ. کیمسٹری آپ میں کس کس نے پڑھی ہے, کیمسٹری, اس میں ایک رابطہ ہوتا ہے ڈائریکٹلی پرپورشنل کا. ایک چیز کم ہوتی ہے دوسری چیز کم ہو جاتی ہے, ایک چیز زیادہ ہوتی ہے دوسری چیز زیادہ ہو جاتی ہے. جتنا آپ خود کو درک کرنے کے لیے کوشش کریں, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا, در کیا, پایا, ایڈریس پا لیا, پہنچ گیا, اتنا ہی زیادہ کیا ہے آپ اپنے خدا تک پہنچ جائیں گے. بس خدا شناسی کا مقدمہ خود شناسی ہے. خود شناسی یعنی انسان اپنی حقیقت کو سمجھے. وہی نفخ الہی نفخت فیہ من روحی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے آپ کو پاتا ہے, سمجھتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنی صفات دی ہیں, مجھ میں اپنی روح پھونکی ہے. یہ چیز انسان کی عظمت کا, انسان کے وقار کا اور انسان کے مرتبے میں اضافے کا سبب بنتا ہے. پس دعا در حقیقت ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت تک متصل کرتا ہے, اور پھر اس حقیقت سے اسے خدا تک کا رابطہ اور رشتہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے, اور پھر یہیں سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں سر بلند ہو جائے. اگر تھوڑی دیر کے لیے موبائلوں کو بند کر دیں اور توجہ میری طرف ہو تو زیادہ ممنون رہوں گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیونکہ استاد سے استادی کرنا جو ہے وہ کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. خوب درود بھیجے محمد و آل محمد پر. انسان کی شخصیت میں دعا کا کردار, انسان کی تعمیر ذات میں دعا کا کردار. دعا جتنی وزنی ہوگی, دعا جتنی مستحکم ہوگی, دعا اپنی حقیقت سے جتنا قریب ہوگی اتنا ہی انسان خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا. اس کی شخصیت میں, میں نے عرض کیا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے دعائیں کی ہوں گی, لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں آپ بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. فلاں دعا بہت جاندار تھی, فلاں دعا میں بہت رقت تھی, فلاں دعا میں بہت توجہ تھی, فلاں دعا میں خدا تھا, فلاں دعا میں نے بہت دل کی. بہت کم دعائیں ہوں گی ایسی, لیکن حقیقتاً دعا جتنی مستحکم ہوتی رہے گی اس کی تعمیر ذات میں اور خدا سے رابطے اور رشتے میں منسلک ہوتی رہے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ انسان اس طریقے سے دعا کر سکتا ہے. دعا کو اگر نفسیاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو دعا ایک تلقین ہے. یہ جو آپ رات کو سوتے وقت بعض چیزوں کی تلقین کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے. یہ معمولاً جو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یہ بھی در حقیقت کیا ہے, یہ بھی ایک تلقین ہے. خدا ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں مانگنے کو کہا گیا ہے؟ ہاتھ اس طرف کر کے کیوں نہیں مانگ سکتے, ادھر کر کے کیوں نہیں مانگ سکتے, نیچے کی طرف ہاتھ کر کے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ ہاتھ اٹھانا یہ کیا فلسفہ ہے اس کا؟ خدا جب ہر جگہ ہے تو پھر دعا کے لیے ہاتھ کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں. کسی بھی انسان طرف رخ کرے, خدا ہے, قبلے کی طرف رخ کرنے کا فلسفہ الگ ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا فلسفہ یہ ہے کہ خداوند عالم جہت دینا چاہتا ہے ہماری توجہات کو, کہ خدا کا تصور عظمت کے ساتھ ہے, بلندی کے ساتھ ہے, رفعت کے ساتھ ہے. یعنی تم جب بھی مانگو, کوئی چیز جب دی جاتی ہے تو معمولاً کیا ہے, وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے, یعنی نزول کرتی ہے, نازل ہوتی ہے, اس کا درجہ نیچے کی طرف آتا ہے. یہ ہاتھوں کو اٹھانے کا فلسفہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ تم ایک عظیم ذات سے مانگ رہے ہو اور وہ عظیم ذات اپنی بارگاہ سے تمہیں عطا کر رہی ہے, تاکہ تمہاری جہت, تمہاری نیت, تمہاری فکر بھی اسی طرح بلند ہو سکے جس طرح تمہارے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہے. پس دعا کیا ہے؟ ایک فکر کو نیت دینا ہے، اور اس فکر کو نیت دینے کے ساتھ ساتھ ایک خاص الہی توجہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ دعا تلقین ہے۔ اگر یہ تلقین کا معنی ذہن سے نکال دیں، مثال کے طور پر آپ دعا کرتے ہیں، خداوندہ مجھے یہ آسانی دے دے، مجھے یہ کام کر دے، مجھ میں یہ صفت پیدا کر دے، مجھ سے فلاں برائی کو لے لے۔ امام زین العابدین کی اگر آپ دعا کو اٹھا کے دیکھیے تو امام سجاد علیہ السلام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، خدا تو ایسا کر دے، بار الہ اس کے اسباب پیدا کر دے، بار الہ ایسا کر دے، یعنی ہر چیز میں خدا سے متصل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس لیے امام نے فرمایا، تم بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہو اللہ سے، چھوٹی چیزیں کیوں نہیں مانگتے ہو؟ توفیق مانگو کہ خداوندہ تمہیں مثلا جوتے کے تسمے باندھنے کی توفیق عطا کرے، خداوندہ تمہیں مثلا غذا چبانے کی توفیق عطا کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، یعنی انسان اپنے آپ کو وابستہ کرے اس خدائی طاقت و قدرت سے، اس منبع سے جو لازوال ہے، جو کبھی ختم ہونے والی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ بس اس بنا پر دعا اگر نفسیاتی لحاظ سے دیکھی جائے، اس کی اگر تشریح کی جائے نفسیاتی لحاظ سے، دعا ایک تلقین ہے۔ اس تلقین کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو باور کرا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ صبح کو کوئی کام کریں، رات کو ایک پیپر پہ اپنے کام دن کے لکھ لیا کریں کہ آپ نے صبح اٹھ کے کیا کیا کام کرنا ہے، یہ خود ایک تلقین ہے۔ پھر صبح اٹھنے کے بعد انہی کاموں کو دوبارہ سے مرتب کریں تاکہ آپ جو ہیں ایک نئے انداز سے ان کاموں کو منظم کریں، کس کام کو کتنا وقت دینا ہے، کس وقت انجام دینا ہے، یہ خود کاموں کو منظم کرنا جو ہے اس بات کا سبب بنے گا۔ دعا بھی انسان کی شخصیت میں ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے اگر دعا کو دعا سمجھا جائے، دعا کو تلقین سمجھا جائے، دعا کو خدا سے وابستہ ہونا سمجھا جائے، دعا کو خدا سے منسلک ہونا سمجھا جائے۔ بعض اوقات ہم دعا کر کے ایک فرض ٹال رہے ہوتے ہیں کہ جناب بس فرض ہے دعا کے، مثلا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے یا سجدہ شکر کرنا ہے، لیکن یہی سجدہ شکر، یہی مثال کے طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، روایات میں ہے، رسول اللہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ آپ تینوں کے ساتھ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، باتیں، جھکنا، بے توجہی، میری آپ کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں استاد کو؟ نہیں سننا، اٹھ کے چلے جائیں، لیکن ڈسٹرب نہیں کریں مجھے۔ پتہ ہے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں، تو جس کو نہیں سننا وہ اٹھ کے چلا جائے، ڈسٹرب نہیں کرے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس دعا جو ہے وہ پکارنا ہے، دعا جو ہے وہ خدا سے راز و نیاز کرنا ہے، اور جتنا آپ کا عزم و ارادہ مستحکم ہوگا اتنی ہی دعا بھی آپ کی مستحکم ہوگی۔ مثلا رسول اللہ سے روایت ہے کہ خداوند عالم کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے اور اسے خالی واپس جانے دے۔ خداوند عالم کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ یا مثلا امام صادق سے پوچھا گیا کہ ہم دعا کرتے ہیں، ندعو اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، ولم نستجاب، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امام نے کہا، لأنکم تدعون ما لا تعرفونہ، تم اس چیز کے بارے میں دعا کرو جس کا تمہیں یقین ہی نہیں ہے، تمہیں معرفت ہی نہیں ہے۔ ایک رٹی رٹائی دعا ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے جو روزانہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے دل کی توجہ کہیں نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ امام کہہ رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی ایک اہم رکاوٹ کیا ہے؟ حضور قلب کا نہ ہونا، عزم و ارادے کا نہ ہونا۔ اگر عزم و ارادہ انسان کا مستحکم ہو، اگر انسان دل کی حضور کے ساتھ خدا کو سمجھے حاضر و ناظر، تو امام کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ انسان عزم و ارادے کے لحاظ سے، کیونکہ دعا ایک عزم ہے، دعا یہ نہیں کہ میں خدا کے کندھے پر ڈال دوں خدا تو کر دے، نہیں، میں خدا کے ذریعے سے، خدا کی طاقت کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس بنا پر، اور آپ خود دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع ہوں گے کہ آپ نے خدا سے مدد مانگی، خدا نے آپ کو طاقت و قدرت دی اور آپ نے اس چیز کو حاصل کیا، اس مثبت نقطے کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، یا کسی منفی نقطے کو یا کسی بری عادت کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا عزم تھا، آپ کا ارادہ تھا۔ اگر یہ ارادہ مضبوط ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کروں گا، وہ انسان کامیاب ہے، اس کی دعا بھی قبول ہے۔ لیکن وہ انسان کہ جو در حقیقت دعا کو خدا کے ذمہ ڈال دیتا ہے، خدا تو کر، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ کبھی بھی اس کی دعا شاید قبول نہ ہو، کیونکہ وہ خدا پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور اس لیے حدیث میں ہے کہ دعا کرنے والا عمل نہ کرے بالکل ایسا ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ بغیر کمان کے تیر نہیں چل سکتا، اس کی پہنچ نہیں، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، شکار کو شکار نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے میں دعا کروں لیکن عمل نہ کروں، الداعی بلا عمل، دعا کرنے والا عمل نہ کرے ایسے ہی جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ بس دعا کا تعلق عزم ارادے سے ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ جتنا آپ کا عزم ارادہ تبدیل ہوگا، اور اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو اس میں ایک نقطہ آتا ہے کہ اپنے ارادے کو مضبوط کریں، اور جن لوگوں کے ارادے مضبوط نہیں ہوتے ان کو ہم چھوٹے چھوٹے کام دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ارادوں کو مضبوط کر سکیں، چھوٹی چھوٹی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو انجام دیں، چھوٹی چھوٹی منفی باتوں یا منفی اور بد اخلاقیات کو اپنے سے جدا کریں۔ ایک ساتھ آپ نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی عادت ہے، مثلا شک کرنے کی عادت ہے، مثلا میں شک کروں کہ میں پاک ہوا نہیں ہوا، وضو صحیح ہوا نہیں ہوا، اب اس کو کیا ہے کہ روزانہ اس کو تمرین کرائی جائے گی، مشق کرائی جائے گی۔ ایک منفی عادت چھوڑنا چاہتا ہے، اس کو بار بار اس کو یہ ایکسرسائز کرائی جائے گی۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، انسان گریجولی جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دعا در حقیقت کیا ہے، وہ تلقین کرنا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عمل میں نے کرنا ہے، جتنا میں عمل کروں گا اتنا ہی خدا میری دعا قبول کرے گا۔ توجہ رکھیے گا، یعنی بالکل ایسا نہیں کہ میں کوئی دعا نہ کروں اور سارا کام خدا پہ چھوڑ دوں اور خدا خود کام کرے۔ اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تم اور ہارون جاؤ، یا تم اور تمہارا خدا جائے، اور تم جا کے جو ہے نا وہ مطلب خدا سے جنگ، بنی اسرائیل سے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ خب یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ خود انسان سمجھے کہ اول اس نے خدائی طاقت پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں خدائی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور آپ کا دل قوی ہوتا ہے، آپ کو تقویت قلبی ملتی ہے، آپ مضبوط ہوتے ہیں، آپ با ارادہ ہوتے ہیں، آپ بعزم ہوتے ہیں۔ اب اس نیت سے کبھی دعا کر کے دیکھیے گا، وہ روزانہ دعائیں جو آپ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، دن کی چار پانچ دعاؤں کو اٹھائیے جو آپ مسلسل توجہ کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں آپ کا مورل ہائی ہوگا، آپ کی توجہ بڑھے گی، آپ کی دلچسپی بڑھے گی، دعا میں لذت محسوس ہوگی، خدا سے رغبت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر وہی دعا سرسری انداز سے کی جائے کہ مثلا ایک دعا ہو رہی نماز جماعت کے بعد، کوئی سر کھجا کر، کوئی پیر کھجا کر، کوئی موبائل چیک کر کے دعا کر رہا ہوتا ہے، یعنی اتنا تک دیکھا گیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا ہے، ابھی مسافہ نہیں ہوا، انسان پہلے موبائل چیک کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ موبائل میں کوئی واٹس اپ آیا نہیں آیا، جناب کوئی ایس ایم ایس آیا، کوئی کال تو نہیں آئی، یعنی اس حد تک کہ انسان اپنے موبائلات میں گرفتار ہوتا ہے کہ اللہم فک کل اسیر الموبائلات کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ ایک ہمارے مولانا تھے، دوست تھے، ان کو کسی نے فون کیا کہ مولانا بیٹا گرفتار ہو گیا، دعا بتائیے۔ انہوں نے کہا اللہم فک کل اسیر، جی مولانا کیا بات ہے، آواز نہیں آ رہی، سگنل کم آ رہے ہیں۔ اللہم فک کل اسیر، اللہم فک کل اسیر، خیر سمجھا دیا، انہوں نے بھی سمجھ لیا، کچھ دن واپس آئے، برہم ہو گئے، چیخ پڑے مولانا پر، آپ نے کیا دعا دی تھی، کہا کیا ہوا، کہ بیٹا تو آزاد نہیں، اس کا تو ریمانڈ ہو گیا 14 دن کا۔ کہا کہ آپ نے کیا دعا پڑھی تھی، انہوں نے کہا اللہم ٹکا کل اسیر، میں نے کہا تو فکا کہا تھا، کہ میں نے تو ٹکا سنا ہے، کہ ظاہر بات ہے جب آپ ٹکا کہیں گے تو اس کی ٹھکائی ہوگی اور کیا ہوگی۔ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ تو ساری دعاؤں کو چھوڑ دیں، وہ دعا لیں کہ جو آپ اپنے اندر صفت ایجاد کرنا چاہتے ہیں، خداوندہ مجھے مثلا اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار بار آپ یہ دعا کریں گے کیا ہوگا؟ خود آپ کے اندر یہ راسخ و پختہ ہو جائے گا خیال کہ میں نے عمل کرنا ہے، میں نے اپنی فلاں عادت کو چھوڑنا ہے، میں نے بد اخلاقی کو چھوڑنا ہے. اور اسی لیے یہاں پر روایت میں ہے کہ وہ انسان جو دعا کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقد استہزأ بنفسہ، جو اللہ سے عمل کی توفیق طلب کرے لیکن اس کے لیے جد و جہد نہ کرے، کوشش نہ کرے، وہ اپنے سے ہنسی مذاق کرتا ہے، اپنا مذاق خود اڑاتا ہے. یعنی میں دعا کروں کہ خدا یہ ہونا چاہیے لیکن خود عمل نہ کروں. اسی لیے آپ دعائے تعقیبات میں آپ پڑھتے ہیں جو ظہر کی طاقت، اللہم انی اسألوکا موجبات رحمتک، موجب یعنی جو تیری رحمت کے واجب ہونے کا سبب بنتی ہے. اس پر رہبر معظم نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے موجبات رحمتک کے عنوان سے. کئی دفعہ پڑھتے ہیں ہم، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ان دعاؤں میں کیا ہے. اللہم انی اسألوکا من موجبات رحمتک، یعنی ان چیزوں میں سے سوال کر رہا ہوں جو تیری رحمت کو مجھ پہ واجب کر دے. خوب انسان کو سوچنا چاہیے ایسی کون سی چیز ہے کہ جو خدا کی رحمت کو میرے لیے مخصوص کر دے گی. خوب انسان توجہ سے پڑھے گا، خود بخود وہ عمل کی طرف جائے گا. امام رضا کہہ رہے ہیں کہ کسی نے توفیق دے، خدا وہ توفیق دے پڑھنے کی، خدا نے توفیق دے نماز عشاء پڑھنے کی. خوب میں نیت نہ کروں، میں وضو کر کے نہ سوؤں، میں ارادہ لے کے نہ سوؤں، ٹھیک ہے، میں 10 غیبت کر کے سوؤں، میں خدا نخواستہ کسی کی برائی کر کے سوؤں، تو ظاہری سی بات ہے کہ دن کے گناہ جو ہیں وہ رات کی نماز شب کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، اور رات کی نماز شب کی توفیق کا سلب ہونا دن میں انسان کی بد توفیقی کا سبب بنتے ہیں. اور میں دعا سے خدا مجھے نماز کی توفیق دے، یہ مثلا نماز توجہ سے پڑھنے کی توفیق دے، یہ مثلا مجھے دل لگا کے پڑھنے کی توفیق دے. خوب خدا تو نہیں آئے گا کہ میرے دل لگائے گا کہ جناب قبلہ پڑھ لیجئے، اب اٹھ جائیے، نماز عشاء کا موقع آ گیا ہے. ایک شخص تھا نوجوان بنی اسرائیل میں، بہت خدا کو یاد کرتا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتا تھا، الہی الف، الہی استغفر اللہ، الہی معاف کر دے، الہی الف. ایک دن شیطان اس کے پیچھے آیا، شیطان آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل پیچھے لگا رہتا ہے، تو اس نے کان میں آ کے کہا کہ کن چکروں میں ہو میاں، خدا ودا کچھ نہیں ہے، خدا ہوتا تو کوئی نہ کوئی جواب آتا، کوئی فرشتہ آتا، کوئی آیت، کوئی کچھ تو نازل ہوتا. اس نے پہلے تو لاحول وال پڑھ کے اس کو بھگا دیا، پھر دوبارہ آیا شیطان، شیطان آپ ادھر سے جوتا ماریں گے ادھر آ جائے گا، ادھر سے جوتا ماریں گے سامنے سے آئے گا، سامنے ماریں گے پیچھے سے آئے گا. کہیں نہیں، یو وسوسو فی صدور الناس، وسوسہ کرتا ہے. لہذا کیا ہوا، ایک دن اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے نماز شب اور عبادت کرنی رات کی چھوڑ دی. اگلے دن خواب میں اس کو ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے، تو وہ آواز اس سے پوچھتی ہے تم نے عبادت کیوں چھوڑی؟ اس نے کہا کہ میں اتنی اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، خدا کو پکارتا ہوں، خدا اگر ہے تو کیوں نہیں جواب دیتا؟ اس نے کہا دیکھو ہر انسان کے لیے خدا کا جواب الگ ہے، یہ جو تم رات کو اٹھتے ہو یہی خدا کا جواب ہے، یہ تم اٹھ کے وضو کرتے ہو یہی خدا کا جواب ہے، یہ اٹھ کر تم شیطان پہ لعنت بھیجتے ہو یہی خدا کا جواب ہے، یہ جو تم ہاتھ اٹھا کے الہی الف کہتے ہو یہی خدا کا جواب ہے، یہی خدا تمہیں توفیق عمل دے رہا ہے، یہ جو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں یہی خدا کا جواب ہے. یعنی خدا کا جواب جو ہے وہ کسی دوسری نوعیت کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، ضروری نہیں کہ ایک آواز آئے یا آیت نازل ہو یا کوئی صحیفہ نازل ہو. امام رضا کہہ رہے ہیں کہ من سأل اللہ التوفیق، جو اللہ سے سوال کا توفیق ہے، وہ اللہ میں یجتہد فقد استہزاء بنفسہ، وہ اپنے آپ سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، یعنی اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے. وہ آ کے صرف دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، وہ آ کے صرف جو ہے وہ اپنی حاضری لگوانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے میں حاضر ہوں یہاں، لیکن وہ جسمانی طور پر یہاں موجود ہے لیکن قلبی اور روحانی طور پر مثلا یہاں موجود نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں جماعت میں یا درس میں، لیکن حقیقتاً وہ حاضر نہیں ہے. فَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ، انسان کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا سوائے اپنے آپ کے، کیونکہ وہ جتنا خدا سے دور ہوگا، وہ جتنا اپنے آپ سے دور ہوگا اتنا خدا سے دور ہوگا، جتنا خدا سے دور ہوگا وہ اپنے آپ سے فاصلہ اختیار کرتا چلا جائے گا۔ مجھ میں اور میری روح میں کوئی فاصلہ ہے؟ ہرگز نہیں، میری روح میرے جسم کے اندر ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت اور روح سے فاصلہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کا بدن کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، یا اس کی نفسانی خواہشات کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہیں، اس کی روح کہیں اور سوچ رہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجنو جو ہے رات کی تاریکی میں چاہتا تھا کہ لیلہ سے ملاقات کے لیے جائے، اونٹ پہ سوار ہوا، اونٹنی پہ سوار ہوا اور چلا، ساری رات چلتا رہا، ساری رات چلتا رہا، صبح دیکھا تو وہ وہیں کھڑا ہے کہ جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ بڑی حیرت کرتا ہے کہ میں نے تو ساری رات سفر کیا ہے لیکن میں اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھا ہوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کا بچہ تھا، یہ اپنے معشوق کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا، دوسرے شہر یا دوسرے محلے جانا چاہتا تھا، اس اونٹ کا ایک معشوق تھا، وہ اس کا بچہ تھا، وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جب دو توجہات اور دو ڈائریکشن اور دو منزلیں ہوں تو وہ انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی بھی انسان یہ سفر اختیار کرے، وہ ایک قدم سے آگے دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا ہمیں اپنے بدن کے لیے بھی اور اپنی روح کے لیے بھی وہ معشوق تلاش کرنا ہے جو ایک مقصد رکھتا ہو۔ ممکن ہے ایک انسان جسمانی لحاظ سے، آسائشوں کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے بہترین ہو، لیکن اس کی روح اس سے میچ نہ کرتی ہو، اس کے روح کی منزل کہیں اور ہو، روح کہیں اور لے جانا چاہتی ہے اس کو بلندی کی طرف، اس کا جسم کہیں اور لے جانا چاہتا ہے۔ روح کہتی ہے عبادت خدا کے لیے کھڑے ہو، جسم کہہ رہا ہے کہ نہیں نرم گدا ہے آرام کرو۔ خب دونوں کا معشوق الگ الگ ہے، جسم کا معشوق الگ ہے، روح کا معشوق الگ ہے، کون کامیاب ہوگا؟ جس کا معشوق ایک ہو جائے، اور جس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا القلب حرم اللہ ولا تسکنوا حرم اللہ غیر اللہ، دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ، محرم کے علاوہ کسی اور کو جگہ مت دو۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، لہذا انسان دعا کے ذریعے سے، لہذا دعا انسان کی شخصیت میں ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی یہ مہینے جو شروع ہو رہے ہیں، یہ میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی انسان محتاج دعا کا، لیکن ان خاص مہینوں میں کچھ ایسی رحمت الہی کی نسیم چلتی ہیں کہ جہاں پر انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ خدا سے مزید راز و نیاز کرے۔ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو زیادہ امید ہوتی ہے ملنے کی، خداوند عالم زیادہ جو ہے وہ آپ کو شوق دلاتا ہے، رغبت دلاتا ہے۔ جیسے کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں آپ سارا سال شاپنگ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے سیل لگی ہوتی ہے، جناب سیل لے لیں، آپ کو 50%، 70%، 80% مثلا آپ کو سیل پر وہ چیز مل جائے گی، تو آپ زیادہ شوق اور رغبت سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا یہ کپڑا خریدنا، یہ ضروریات زندگی خریدنا انسان کی روزمرہ کی ضرورت ہے، لیکن سیل کے مواقع کیا ہوتے ہیں کہ جہاں پر کم قیمت پر ایک خاص مدت کے لیے، خاص ٹائم کے لیے وہ چیز پیش کی جاتی ہے، یہ بھی خدا کی سیل کے مہینے جہاں پر خداوند عالم نے سیل لگائی ہوئی ہے، کہ جہاں پر انسان کو شوق دلایا گیا ہے۔ بقول امام سجاد کے کہ خدا نے ایک توبہ کا دروازہ کھولا ہے، ایک دعا کا دروازہ کھولا ہے، رجوع کا دروازہ کھولا ہے، کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا خدا کی بارگاہ میں وہ انسان کامیاب ہوگا۔ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ بس انسان در حقیقت کیا ہے، جتنی توجہ کے ساتھ دعا کرے گا اتنا ہی زیادہ انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ دو تین روایتیں میں دعا کے ذیل میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو ماہ رجب کی دعا ہے اس سے متعلق کچھ نکات عرض کروں گا تاکہ ہم وقت مقررہ سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کر سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مثلا رسول اللہ نے فرمایا بلائیں اور مصیبتوں کو دعاؤں کے ذریعے سے ٹال دو، ادفعوا ابواب البلاء بالدعاء، دعا کے ذریعے سے بلاؤں کو ٹال دو، دروازے بند کر دو۔ جیسے آپ دروازہ بند کرتے ہیں کسی پر تو اس کو لاک لگا دیتے، بند کر دیتے، کنڈی لگا دیتے، بعض اوقات کوئی وزنی چیز لگا دیتے تاکہ کوئی نقصان دہ چیز اندر نہ آ جائے. اسی طریقے سے کیا ہے, کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں, بلائیں ہیں, مصیبتیں ہیں, ان کو کسی دعاؤں کے ذریعے سے, کوئی بھی بلا نہیں ٹالی جا سکتی مگر یہ کہ دعا کے ذریعے سے. یا امام فرماتے ادفعوا امواج البلاء بالدعاء, جس طرح سمندر کی موجیں اور لہریں ہوتی ہیں نا, کچھ چھوٹی کچھ بڑی ہوتی ہیں, چھوٹی لہروں سے آپ لڑ سکتے ہیں لیکن بعض لہریں اتنی جاندار بڑی ہوتی ہیں اٹھا کے پھینک دیتی ہیں, بڑے بڑے تیراک ڈوب جاتے ہیں, بڑے بڑے سوئمر ڈوب جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں, کیونکہ موج کی طاقت بڑی ہوتی ہے. اسی طرح انسان کی زندگی میں کیا ہے, بہت ساری مشکلات ہیں, تو اگر میرے پاس خدائی طاقت ہے, بھروسے کی, اعتماد کی, رابطے کی, کانٹیکٹ کی, کہ میں خدا سے دعا کروں, خدا تو میرا ہاتھ تھام, خدا تو میری دستگیری فرما, خدا تو میری معاملت فرما, خدا میں تیرے بھروسے پر یہ کام کرنے جا رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے کاموں میں خدا کو یاد رکھیں, خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روحانیت میں, آپ کی لذت میں, خدا کی طرف توجہ میں اضافہ ہوگا. خود بخود آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مثلا آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی. میں اپنا ایک تجربہ بتاؤں کہ طالب علم بننے سے پہلے جب میں جاب کرتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں یا حتیٰ کہ مفاتیح میں جو روزانہ کی دعائیں ہیں وہ مثلا پڑھ کے جاتا تھا. اتوار کے دن کی دعا ہے, پیر کے دن کی دعا ہے, منگل کے دن کی دعا ہے, وہ ساری دعائیں جو ہیں وہ مثلا پڑھ کے جاتی. تو بعض اوقات ایسا لگتا تھا خود دعا جو ہے وہ انسان کی پروٹیکشن کر رہی ہے, ایک حصار محسوس کرتے تھے. اللہم انی اللہم اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون یا غالبون, اس طرح کی دعائیں کہ امام سجاد کی دعائیں ہیں یا دوسری دعائیں ہیں کہ خداوندہ مجھے اپنے حزب میں سے قرار دے, اپنے گروہ میں سے قرار دے. تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خود یہ دعا جو ہے وہ انسان کی پروٹیکشن کر رہی ہے, اس کی محافظت کا کام انجام دے رہی ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ امواج بلا کو دعاؤں کے ذریعے سے ٹال دو. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. مثلا فرمایا رسول اللہ سے روایت ہے افضل العبادت الدعا, سب سے بہترین عبادت کیا ہے, وہ دعا ہے. فَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ فِي الدُّعَا فَتَحَ لَهُ بَابَ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ, خدا جب بھی اجازت دیتا ہے کسی بندے کو دعا کرنے کے لیے تو اس کے لیے رحمت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. اس لیے کہ خدا دعا کرنے والے کے ساتھ دعا کرنے والے کو کبھی ہلاک نہیں کرتا. اور پھر جو دعا کا تربیتی نقطہ ہے جو نماز خفیلہ میں پڑھتے ہیں, وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وہ اس تنہائی میں در حقیقت کیا تھے, خدا کو پکار رہے تھے. اور روایت میں کہ خدا کو نہ پکارتے تو ساری زندگی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. فَسَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ, یہ تو واقعہ تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے, خدا کو پکارا. اب کیا کہتا ہے, فَسَجَبْنَا لَهُ, نتیجہ کیا ہے, ہم نے اس کی دعا کو سنا, وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ, اس کی پریشانی کو اس سے دور کر دیا. نتیجہ کیا ہے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم اسی طرح تمام اہل ایمان کی داد رسی کرتے ہیں, ہم اسی طرح تمام اہل ایمان کا ہاتھ تھامتے ہیں. یعنی اگر حضرت نوح علیہ السلام مچھلی کے شکم میں جا کر دعا کریں, گڑ گڑائیں اور خدا ان کی دعا کرے, ہو ممکن ہے میرے لیے شکم ماہی میری کتاب ہو, میری دنیا ہو, میرے سٹیٹس ہو, میرے یار دوست ہوں, میری لغویات زندگی ہوں, کوئی بھی چیز میرے لیے شکم ماہی ہو سکتی ہے, میں اس کو محسوس کروں کہ میرے لیے شکم ماہی ہے جس میں گرفتار ہوں. انہوں نے محسوس کیا, ان کے لیے شکم ماہی ایک بہت بڑا حائل اور حجاب تھا, ایک قید تھی. انہوں نے پکارا, ظلمات میں پکارا, خدا کو پکارا, کہا کہ میں گناہگار ہوں, میں ظالم ہوں, میں نے ظلم کیا اپنے اوپر, میں تیرے راستے سے دور ہوا ہوں. اسی طریقے خدا نے کذالک ننجی المؤمنین, میں اور آپ دیکھیں کہ میرے لیے شکم ماہی کیا ہے کہ جس میں خدا کو پکاروں. یہ میرے اور آپ ہر انسان کے لیے شکم ماہی الگ ہے. یوسف کے لیے بند دروازے کھل سکتے ہیں تو یہ صرف یوسف کے لیے نہیں ہیں, ہر اس انسان کے لیے کہ جو خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. سورۃ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کریے, اللہ سے رابطہ مضبوط رکھے, عملاً اعتقاداً نیتاً, اور دعا کے ذریعے سے یجعل لہ مخرجا, اس کے لیے راہ خروج, راہ آزانی, آسانی, ایک ایگزٹ جو ہے خداوند عالم فراہم کرتا ہے. ویجعل مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے رزق جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا. یہ صرف حضرت انبیاء, حضرات انبیاء کے لیے نہیں ہے, حضرت مثلا یوسف کے لیے نہیں کہ وہ فرار کریں کہ گناہ کے اسباب موجود, سب کچھ موجود, لیکن کیا ہے کہ وہ گناہ سے فرار کر رہے ہیں. تو جس طرح حضرت یوسف کی ایک زلیخا تھی کہ تمام تر بند دروازوں کے باوجود وہ خدا کی طرف بھاگتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں خدا مجھے بچا, لولا ان رآ برہان ربی, اگر وہ برہان رب کو نہ دیکھتے, اگر خدا سے تعلق مضبوط نہ ہوتا, اگر دعا کے ذریعے سے خدا سے متصل نہ ہوتے, تو وہ بھی در حقیقت اس کام میں گرفتار ہو جاتے جو ان کے شایع نشان نہیں تھا, انسانیت کے شایع نشان نہیں تھا. نبی تو چھوڑ دیجئے, انسانیت کے شایع نشان نہیں تھا. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کذالک ننجی المومنین, ہر انسان کے لیے راہ خروج ہے. وہ راہ خروج میں جتنی توجہ سے آگے بڑھوں, جتنی توجہ سے خدا کو پکاروں, خدا وندہ میرے لیے راہ خروج پیدا کرے گا. آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے بہت سارے ایسے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر دروازے بند تھے, گلی بند تھی, کوئی اسباب نجات کے نہیں تھے, لیکن وہاں سے خدا آیا اور خدا نے آ کر آپ کے لیے ذریعہ نجات پیدا کیا, آسانی پیدا کی, گزش پیدا کی. تو یہ حضرت میں یہ دیکھوں میری زلیخا کیا ہے, میں کس زلیخا کے دام میں گرفتار ہوں. لہذا ہر زلیخ, ممکن ہے میری کتاب زلیخا ہو, میرا نام و نمود ہو, میرا فیس بک ہو, میرا موبائل ہو, حتیٰ کہ میری ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نماز کی زلیخا میں گرفتار ہوں, میں نماز پہ فخر کرنے لگوں, میں اپنے درس پہ فخر کرنے لگوں, میں اپنے لباس پہ فخر کرنے لگوں, یہ میری زلیخا ہو سکتی ہے. لہذا اس زلیخا سے فرار جو ہے وہ انسان کو موقع فراہم کرے گا خدا کی آغوش میں جائے. خدا کی آغوش کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے, خدا کی شفقت اور رحمت کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جو دعا کے ذریعے سے منسلک ہو. لہذا فرمایا امواج بلا کو در حقیقت کیا ہے, دعا کے ذریعے سے دور کرو. یا فرمایا کہ خدا جسے اجازت دیتا ہے, کسے اجازت دیتا ہے؟ خدا نے سب کو اجازت دی ہے. اگر آپ کو اجازت دی, مجھے اجازت نہیں دی, میں خدا سے روزے قیامت فریاد کروں گا, کیونکہ خدا تو نے مجھے دعا کی اجازت نہیں دی. دعا کا دروازہ سب کے لیے کھولا ہے. کون قدم بڑھاتا ہے, کون آگے بڑھتا ہے, کون پہل کرتا ہے تاکہ اس طریقے سے خداوند عالم جو ہے وہ مواقع فراہم کرتا ہے. بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے آگے بڑھیں. اور آخر میں جیسے کہ مجھے کہا ہے کہ وقت مقررہ سے پہلے, تو دو تین جملے جو اس دعا میں موجود ہیں جو ہم دعائے رجم میں پڑھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ یا من ارجوہ لکل خیر, اے وہ ذات کہ جس سے میں امید اور آرزو رکھتا ہوں ہر خیر کے لیے. خیر کی تعریف کتنی وسیع ہے, ہر خیر چیز خیر ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. امام فرماتے ہیں خدا خیر تیری طرف سے نازل ہو رہا ہے, گناہ ہماری طرف سے اوپر جا رہے ہیں. یعنی ہم بقول آیت البہجت کہ خدا نے ہمیں اتنا نوازا ہے ہماری تمام تر معصیت و گناہوں کے باوجود, اگر ہم خدا کی عبادت و بندگی کرتے تو پھر خدا کیا نہیں کرتا. اب تک جو اس نے ہمیں رکھا ہے ہمارے گناہوں کے ساتھ رکھا ہے, وَإِلَّا ہم اس قابل نہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کے ساتھ قبول کیا جائے. یا من ارجوہ لکل خیر, ہر خیر کی امید, یعنی ایک مستحکم پناہ گاہ ہونی چاہیے آپ کے لیے کہ آپ خدا سے لو لگائیں. یہ ارجو کا مطلب کیا ہے؟ امید, آرزو, لگن. ایک اندھیرے میں نور اور ایک کرن ہے. یا من ارجو لکل خیر, وہ آمن و سخط عند کل شر, ہر برائی سے اس کی امان میں آنا چاہتا ہوں. خداوندہ آنکھوں کی برائی ہو, زبان کی برائی ہو, ہاتھ و پیر کی برائی ہو, تکبر ہو, کوئی بھی ایسی اخلاق رذیلہ ہو, خداوندہ میں اس کی برائی سے تیرے امان میں آنا چاہتا ہوں. یا من یعطی الکثیر بالقلیل, اے وہ جو عطا کرتا ہے کثیر کو بہت قلیل عمل کے مقابلے میں. کتنا انسان کے دل گردہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ خدا جو مانگتا ہوں تو بے انتہا دیتا ہے, وہ کبھی گن کر نہیں دیتا, کبھی نیت کے مقابل نہیں دیتا. حالانکہ ہے کہ خدا کی عطیہ, خدا کے تحفے, خدا کی عطا آپ کی نیت کے برابر ہے.
جتنی میری نیت ہوگی خدا اتنا ہی عطا کرے گا، لیکن بعض اوقات خدا ہماری نیتوں کو نہیں دیکھتا، بعض اوقات خدا نیتوں سے بڑھ کر جو ہمیں عطا کرتا ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، جو قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا کرتا ہے. یا من یعطی من سألا، یہ اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اسے سوال کرتا ہے. یا من یعطی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف، خدا اس کو بھی دیتا ہے جو اسے سوال نہیں کرتا اور اسے نہیں پہچانتا، اسے اس کی معرفت نہیں ہے. تو اگر جس کو معرفت نہیں خدا اس کو بھی رزق دے رہا ہے، تو پھر میں خدا سے قریب تر ہونے کی کوشش کروں کہ خدا مجھے زیادہ سے زیادہ عطا کر سکے، اپنی زیادہ توجہات عطا کر سکے، زیادہ قربت عطا کر سکے. ضروری نہیں کہ میں ہمیشہ مادی چیزوں کے لیے لوں کہ خدا مثلا میرا شاعری زیادہ ہو جائے، میرے کپڑے زیادہ ہو جائیں، میری کتابیں زیادہ ہو جائیں، میرے دوست زیادہ ہو جائیں. نہیں، ممکن ہے کہ بعض اوقات یہی تعلقات انسان کی توجہ کو ہٹانے کا سبب بنتے ہیں. میری خدا کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے، امر آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے. جس کو مولا کائنات نے فرمایا کہ عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ اس لیے میری نظروں میں باعزت تھا کہ جب بھی اس کے سامنے دو کام آتے، دیکھتا تھا خدا کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے اور خدا سے ہٹ کر کون سا راستہ جاتا ہے، تو وہ اس راہ کو اختیار کرتا تھا جو خدا کی طرف جاتا تھا. تحننا منہ و رحمہ، تیری طرف سے رحمت اور تیرا احسان ہے. اعطنی بمسألت ایاک، اے خدا مجھے عطا کر دے میرے سوال کے جواب. جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الآخرہ، دنیا کی تمام اچھائیاں اور آخرت کی تمام اچھائیاں. خب جب میں خدا سے سوال کروں گا خدا مجھے عطا کر خیر، خیر دنیا و خیر آخرت، تو یہ کہوں کہ خدا تو کر دے، یا خود میں عمل کروں کہ میری نماز اچھی ہو، میرا اخلاق اچھا ہو، میرے والدین سے سلوک اچھا ہو، میری پڑھائی اچھی ہو، میری توجہ اچھی ہو، میرا مباحثہ اچھا ہو. خب یقیناً میں چاہوں گا کہ میں جتنا عمل کروں گا، پھر امام رضا کی وہ حدیث کے ساتھ لگا لیں کہ خدا سے توفیق عمل طلب کرے لیکن خود عمل کی کوشش نہ کرے، وہ اپنے سے ہنسی مذاق کرتا ہے. تو کیا ہے؟ اعطنی بمسألتی ایاک، خداوندہ مجھے عطا فرما میرے سوال کا جواب، تجھ سے سوال کر رہا ہوں. جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الآخرہ، دنیا کی بھی اچھائیاں آخرت بھی اچھائیاں. وصرف انی بمسألتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الآخرہ، وہاں پہ کیا ہے کہ میں تجھ سے شر دنیا و شر آخرت کا سوالی ہوں کہ ان کو مجھ سے دور کر دے. وصرف انی یعنی مجھ سے دور کر دے. بمسألتی جو سوال کیا ہے، کس چیز کا؟ جمیع شر دنیا و شر الا فإنه غیر منقوص ما آتیت، جو تو عطا کرتا اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں کمی نہیں ہے، اس میں کسری نہیں ہے. وزدنی من فضلک یا کریم، بلکہ خدا تو مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مجھے دعا کا ڈھنگ نہیں آتا. زدنی من فضلک، فضل کیسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ 10 روپے کی چیز لینے چاہتے ہیں تو آپ کو 10 روپے کی اس چیز کے برابر مقدار دیجیے. فضل کیا ہے؟ کہ اضافی دینا، زیادہ دینا، فاضل دینا. زدنی من فضلک یا کریم، اور پھر کریم کہا ہے خدا کو، یعنی کریم جو کرم کرنے والے. کریم کون ہے؟ جو دیتا ہے بغیر سوال کے دیتا ہے، گن کے نہیں دیتا، ناپ کے نہیں دیتا، تول کے نہیں دیتا، اور پھر یہ سوال نہیں کرتا کہ تم نے کیا کیا. کریم ذات خدا کو کہا ہے، اس لیے کہ عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. تو دعا جو ہے در حقیقت انسان کی زندگی میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے. عزیزان گرامی، یہ ایام دعا ہیں، ایام مناجات ہیں. میں کبھی بعض اوقات یاد کرتا ہوں اپنے زمانے طالب علمی کو قوم میں، کہ مجھے آج تک بعض دعاؤں کی لذت مجھے آج تک یاد ہے، بعض دعاؤں کے جملے آج تک میرے کان میں، میرے اپنے کان میں گونج رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں موقع پہ ایسی دعا کی. سب دعائیں مجھے نہیں یاد، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ مثلا مجھے جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی. مثلا جب ہم صرف و نحو پڑھ رہے تھے تو حرم جاتے تھے دعائے کمیل سننے شب جمعہ، تو جو پڑھتا جاتا تھا، چونکہ صرف و نحو آ گئی تھی، اب ایک ایک چیز جو ہے وہ بلاغت کے نقطے، صرفی نقطے، نحوی نقطے، سب کے سب خود بخود جو ہے وہ ذہن میں آنے لگتے، تو خود ایک لذت محسوس ہوتی تھی. اس سے پہلے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی تھی، دعا پڑھتے تھے سرسری انداز سے، لیکن جب سمجھ میں آنے لگی دعا کیا ہے، کہ خود بخود جو ہے وہ لذت محسوس ہونے لگی. قرآن بھی ایسا ہی ہے، قرآن جتنی توجہ قرآن کی طرف ہوگی، جتنی توجہ دعا کی طرف ہوگی، اتنی ہی لذت میں اضافہ ہوگا. اور جتنا آپ خدا سے مربوط ہوں گے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں مربوط ہونے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں خدا سے مدد مانگنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے امور میں خدا کی مدد سے اپنے کام کرنے کی توفیق طلب کریں، خود بخود آپ دیکھیں گے آئندہ ہفتے 10 دنوں میں آپ کی جو روحانی کیفیت ہوگی وہ تبدیل ہو چکی ہوگی. لہذا یہ ایام جوانی جس کی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو زندگی میں ایک بار دی ہے، دوبارہ نہیں دی. 2019 کی مارچ کی 8 تاریخ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی. 8 مارچ آئے گی لیکن 2019 کی نہیں ہوگی، 2020 کی ہوگی. سال نیا آئے گا لیکن 2019 کا نہیں ہوگا، 2020 کا ہوگا. سورج نکلے گا لیکن 8 مارچ 2019 کا نہیں ہوگا. یہ سانس جو چلی گئی ہے کتنے منٹ پہ گئی ہے؟ 12:11 پر. یہ سانس دوبارہ لوٹ کر آئے گی لیکن 12:11 پہ نہیں بلکہ 30 سیکنڈ آگے آئے گی. اسی لیے کہا کہ اپنی شباب کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. یہ شب و روز، حتیٰ کہ آپ جب 40 سال کے ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ اپنی جوانی کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو کہے گے یار یہ جوانی کی تصویر ہے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے اپنی پرانی تصویریں، یار میں اتنا جوان تھا، میں ایسا تھا، میں ایسا تھا. بعض اوقات انسان افسوس کرتا ہے کہ یہ جوانی، یہ حسن، یہ توجہ، یہ عنایت، یہ اللہ کی طرف انسان کا متوجہ ہونا، یہ خدائی خیال رکھنا، خدا کا پاس رکھنا، خدا کی حرمت کا خیال رکھنا، عزیزان گرامی یہ چیز جو ہے وہ انسان کو یاد آئے گی. لہذا یہ ایام دعا ہیں، ایام مناجات ہیں. اور فرمایا کہ کوئی شخص، روایت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں اس کے بعد زحمت تمام، کوئی شخص دعا میں اپنے بھائیوں کو مقدم قرار دیتا ہے تو خداوند عالم اس دعا کو کہ جس میں اس نے اپنے برادران دینی کو مقدم قرار دیا اس کے لیے بھی مخصوص کرتا ہے، اور آنے والے مہمان اور اس انسان کے لیے بھی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دعا کرنے کی اور دعا کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.